رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها۔ اللهم اعجل لوليك الفرج والعدل والنصر، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض لله يرثها من عبادي الصالحون، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين۔ درود على محمد وعلى آله۔ تین بہت ہی مختصر سی سورہ آیات قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی آیت کا انتخاب اس مہینے کی مناسبت سے کیا ہے۔ ماہ رمضان کہ جس میں ہم پر روزے کو واجب قرار دیا گیا، قرآن نے کچھ اس طرح تعارف کروایا، ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزوں کو واجب کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے کو واجب کیا گیا تھا، لعلہم تتقون، شاید تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ قرآن کی یہ آیت بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ سے کہہ رہی ہے کہ روزہ صرف رسول اللہ کی امت سے مختص نہیں ہے۔ کہ ہم کہیں کہ روزہ صرف رسول اللہ کی شریعت میں، رسول اللہ کی جو کتاب آسمانی ان پر نازل ہوئی، جو اسلام کو لے کر آئے، جو امت ان کی بنتی ہے، بس روزہ صرف ان پر واجب ہے، نہیں۔ کتب آپ پر لکھا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے والوں پر جس طرح لکھا گیا تھا۔ آپ سے پہلے والے سے مراد دین ابراہیمی، دین ابراہیمی اصطلاح ہمارا اگلا موضوع، یا یوں کہیے جو موضوع مستقل آپ کے ساتھ دو تین دن چلے گا، وہ انبیاء کی تحریک ہے، تو اس سے ربط ابھی جو بات میں کروں گا اس سے مربوط بات ہے، ہمارے اگلے موضوع سے مربوط بات ہے۔ کہ ادیان ابراہیمی میں، ادیان ابراہیمی ہم کنہیں کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی صاحب شریعت ہیں، اس کے بعد معروف حضرت موسیٰ علیہ السلام، یقینی طور پر صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کتاب ہے، اور بیچ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تورات ان پر نازل ہوئی، صاحب کتاب ہے، اور قرآن نے ایک صائبین کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، صائبین، صائبین ہم کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، وہ بھی صاحب شریعت ہے۔ قرآن اکثر جو انبیاء رسول اللہ سے پہلے ہیں ان کے لیے صحف کا قائل ہے کہ ان کے پاس بھی صحیفے موجود تھے، لیکن بہت صراحت کے ساتھ آسمانی کتاب نہیں کہا، لیکن صحیفے کہے ہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو کس طرح، کس راستے پر لے کے چلنا ہے۔ صحیفہ تو سب کے لیے آیا ہے، لیکن جو معروف ہو گئی وہ آسمان کی چار کتابیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ سے پہلے والوں پر روزہ واجب تھا، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دین ابراہیم یا ادیان ابراہیمی کے ماننے والے ہیں ان سب پر روزہ واجب تھا، یعنی ایک ایسی عبادت ہے روزہ، ایک ایسی عبادت ہے جس کے اثرات کچھ اس طرح سے انسانیت کے اوپر یا انسان کے اوپر ہیں کہ اسے گزشتہ تمام شریعتوں میں بھی واجب قرار دیا گیا ہے. بہت کم عبادات کے لیے آپ سنیں گے کہ جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں ایسے ہی گزشتہ قومیں بھی کرتی تھی، کم سنیں گے آپ. لیکن روزے کے بارے میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جیسے آپ پر واجب ہے ایسے آپ سے پہلے والوں پر بھی واجب تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے جس کے اثرات انسانیت پر اس طرح کے ہیں کہ جو اس کے لیے بہت ضروری ہیں. بھائی کہ خود ہی اس آیت کے آخر میں کہا لعلکم تتقون کہ شاید آپ لوگ صاحب تقویٰ ہو جائیں. صاحب تقویٰ بنانا ہدف ہے. صاحب تقویٰ، تقویٰ کا جو تعارف ہے وہ اللہ سے ڈرنا کے معنی میں ہے جو آج تک استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو نہیں کہتے بلکہ اللہ کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں. خدا کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. خیال رکھو اللہ نے جن قوانین کو تمہارے نافذ کیا ہے، خیال رکھو اللہ نے جن باتوں کا تم سے کہا ہے کرو ان کو انجام دو، خیال رکھو. ڈرو نہیں، ڈرنا نہیں ہے. ہاں جو عمل نہیں کرتا نتیجہ یہ ہے کہ ڈرو، پھر اللہ تمہیں جہنم میں بھیجے گا. لیکن جہاں جہاں پر تقویٰ آیا ہے وہاں پر یہ ہے کہ لحاظ رکھو اللہ کے قوانین کا، اللہ کے قوانین کا خیال رکھو. آخری بات کر کے اگلے موضوع میں داخل ہوتے ہیں کہ یہ 14 گھنٹے کی عبادت، کم سے کم 14 گھنٹے انسان اپنے آپ کو اللہ کے محضر میں پاتا ہے. نماز ہم نے کہا کہ اگر پورے دن کی ایک ساتھ پڑھ لیں تب بھی آپ آدھا گھنٹہ لگائیں گے، جس میں آپ نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. آدھا گھنٹہ پورے دن کی نماز ایک ساتھ بھی پڑھیں یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو حاضر ناظر صرف آدھا گھنٹہ نماز ہے، لیکن روزہ کم سے کم 14 گھنٹے، 13-14 گھنٹے آپ سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ بھائی جب میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا روزہ رکھ کے، اس کا مطلب ہے میں کسی سے ڈر رہا ہوں نا، میں کسی کا لحاظ رکھ رہا ہوں، میں کسی کا خیال کر رہا ہوں، میں قیمتیں نہیں کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تہمتیں نہیں لگا رہا، میں حرام چیزیں چھوڑتے میں تو حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہا. یہ احساس کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ کا 14 گھنٹے کا ہے. اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی بات کہ ویسے ہم نمازوں میں تو آدھے گھنٹے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. کچھ کام اگر ہم غلط چھوڑتے تو نماز کے وقت چھوڑ دیتے نماز کے وقت، لیکن روزے کے وقت آپ چھوڑتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ کوئی آپ کو 14 گھنٹے دیکھ رہا ہے. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ انسان میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں انسان کو اپنی طاقت کا اپنے اندر موجود کوالٹیز کا احساس ہوتا ہے، اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا احساس ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ عام دنوں میں اگر 1-2 بجے سوئیں اور کوئی آپ سے کہے 4 بجے آپ نے اٹھنا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تقریباً نہ ہونے والی بات ہے، میں سوئے 1 بجے ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ماہ رمضان میں کرتے ہیں، آپ ماہ رمضان میں 12-1 بجے سوتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں. آپ سے کہا جائے کوشش کریں 5 وقت کی نماز مسجد میں ہو، آپ کہتے ہیں عام دنوں بہت مشکل ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر آپ فجر کی نماز میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں ہو. قرآن جو پورے سال ہم تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں کسی جگہ پہ، لیکن ماہ رمضان میں کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکتا ہے قرآن سے استفادہ کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اپنے روٹین کو توڑ سکتے ہیں. خدا نخواستہ کچھ لوگ نشہ کرتے ہوں، سگریٹ کا ہی ہو، چھالیا کا ہی ہو، چائے کا ہی ہو، نشہ تو نشہ ہوتا ہے. اب میں آپ سے تھوڑی کہوں گا کہ ہیروئن کا اور چرس کا اور گانجے کا اور افیم کا، آپ لوگوں تھوڑی ہوں مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سے تو وہ کہوں جو نشہ آپ کر سکتے ہیں، جسے آپ نشہ سمجھتے نہیں ہیں. چائے، پان، گٹکا، چھالیا، سگریٹ، جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر تو آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ ان سے دور رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا اس ماہ رمضان میں آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آپ کو دکھاتا ہے، ایک دوسرے آپ کو سمجھاتا ہے کہ تم میں یہ پاور ہے، تم میں یہ طاقت ہے، تم میں یہ ارادہ حوصلہ، تم میں اتنی توانائی ہے، تم سمجھتے ہو نہیں ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، اللہ نے تم پر ثابت کیا ایک مہینے میں کہ تم اتنے کمزور نہیں تو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ماہ رمضان۔ خدا انشاءاللہ رہبر موزوں فرماتے ہیں ہمیں توفیق دے کہ جیسا ہم اس ایک مہینے میں زندگی گزارتے ہیں اس طرح کی زندگی ہم پورے سال گزار سکیں، اور اگر پورے سال گزار لی تو یہ ہے لعلکم تتقون، کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کریں، کیا پوری زندگی، کیا بات ہے کہ ماہ رمضان کی طرح پورا سال اور انشاءاللہ پوری زندگی ہماری اسی طرح سے گزرے۔ یہ ماہ رمضان کا آپ سے تقاضا ہے، وہ آپ کو پریکٹس کرواتا ہے تاکہ آپ اپنی گزشتہ اور اپنی آئندہ زندگی کو اپنے سامنے خود بنائیں، اپنے ہاتھ میں لیں، کنٹرول کریں اور آگے بڑھیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ دوسرا موضوع ہمارا، اور وہ موضوع جو انشاءاللہ دو دن اور چلے گا آپ کے ساتھ، آج بنیادیں اس کی بنا لیتے ہیں، کل اور پرسوں تھوڑا قرآن کی آیات کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھیں گے۔ ادیان ابراہیمی ہم نے آپ کو ذکر کر دیا، تین چار پانچ غلطیاں ہیں، مغالطے کہیے آپ، شبہات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ آج کوشش کرتے ہیں کہ آدھے پون گھنٹے میں ان شبہات کو آپ کے دلوں سے نہیں، آپ کے دماغوں سے نکالیں، اور استدلال میں کل انشاءاللہ یہ ساری آیات بھی لے آئیں گے جو آج آپ سے بات کریں گے، کل اس پر ساری آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے بھی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم خاتم النبیین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے۔ ادیان کی اصطلاح ہماری ہے، ادیان اللہ کی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ، کیا ان الدین عند اللہ، عام زور سے بولیں نا، قرآن کی آیت ہے، ان الدین عند اللہ ہے اسلام، کہ دین تو اللہ کی نگاہ میں صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ نے پہلے سارے انبیاء بھیجے لیکن ان کو کہا کہ میں تمہیں لفٹ نہیں کروا رہا، تم جو چاہو جو چاہو جو چاہو پھیلاتے رہو، ہم تو رسول اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کا ہے، کہ ہماری نگاہ میں تو جو رسول اللہ کا دین ہے بس وہی دین اسلام ہے۔ نہیں، یوں نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آدم کو بھی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے تو ابراہیم کو بھی، بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں نا، حضرت نوح کو بھی ہم نے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، ابراہیم کو بھی ہم نے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے، اور بیچ میں جتنے انبیاء آپ کہتے ہیں 1,24,000 ان پانچ چھ پانچ چھ کے ساتھ، سب کے سب اسلام لے کر آئے۔ تو کیا یہ اسلام ایک دوسرے سے مختلف تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسلام سے الگ تھا؟ نہیں، الگ نہیں تھا، تدریج ہے، تدریج۔ تدریج کسے کہتے ہیں؟ درجہ بہ درجہ اردو زبان میں آپ کہتے ہیں، مراحل اور آسان کرتے ہیں، اسٹیجز انگلش میں آپ اس کا الگ رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن اتنا ہی کہ جتنا اس انسان کی عقل ہے ان کے زمانے میں۔ بعد میں حضرت نوح بھی اسلام ہی بیان کر رہے ہیں، اتنا کہ جتنا اس زمانے کے لوگوں میں عقل ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ انبیاء لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، روایت ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، کہ انبیاء لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، بقدر عقولہم، کہ جتنی ان کی عقل اجازت دیتی ہے۔ آیا انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں اگر یہ کہتے کہ انسانوں کو لے کر ایک جہاز آسمان پر اڑے گا، کیونکہ یہ بات اس زمانے کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتی؟ موبائل آ جائے گا جس پر لوگ اس طرح سے باتیں کریں گے، ہاں آخری وقتوں میں تو پھر بھی آپ نے دیکھا رسول اللہ کے بعد کی روایات میں موجود ہے کہ آئندہ انسان کے ساتھ یہ ہوگا، آئندہ انسان یہ کرے گا، اور اس میں تذکرہ موجود ہے, آواز آئے گی, سب سنیں گے, تصویر دیکھیں گے, سب کو ایک ہی جگہ پہ. اس طرح کی باتیں روایات میں ہیں, لیکن یہ باتیں آپ کو حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں اللہ قدر عقولہم, جتنی لوگوں کے پاس عقل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ شریعت آئی, اسلام آیا ہے, آسمان سے صحیفہ اترائے, بات اتنی ہی ہو رہی ہے جتنی سامنے والے کی عقل ہے. یہ نہیں کہ انبیاء گہری بات نہیں کر سکتے, یوں نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے کہ آپ نبی کی بات کو اس طرح سمجھیں, اس لیے آپ سے بات ہوگی آپ کی عقل کے مطابق. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا, تھوڑی اور گہری باتیں ہوں گی. پھر وہ سارے انبیاء جن کا ذکر آپ نے انشاءاللہ اگر سورہ ہود کبھی موقع ملے تو سورہ ہود میں کوئی 8-10 انبیاء کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہو گیا, یعنی حضرت صالح, قوم ثمود کے اندر عاد آئے, اسی طرح سے حضرت ہود خود ہیں, پھر آخر میں شعیب اور صالح, اور پھر ایسا ایسا بات جو حضرت لوط علیہ السلام تک, اور پھر ابراہیم. تو یہ سارا تذکرہ وہاں موجود ہے ایک ساتھ سورہ ہود میں. انبیاء کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں ہم اس کام کے لیے آئے ہیں, ہماری مانو نہیں مانو گے عذاب آ جائے گا. تقریباً اگر ایک جگہ پر بہت زیادہ انبیاء کی بات ہوئی ہے تو وہ سورہ ہود ہی ہے کہ جس میں انبیاء کا نام بھی آیا, اگر نہیں مانو گے عذاب بھی آئے گا. یہ باتیں تقریباً وہاں موجود ہیں سورہ ہود میں. اب سارے انبیاء لے کر آئے ہیں اللہ کا دین. دو تین باتیں کامن ہیں سب نے کہی, اس میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کو مانو جو ایک ہے اسی کی عبادت کرنی ہے. اور دوسری کون بات یہ ہے کہ اور نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا کہ جو ہمارے بعد تمہیں تمہاری ہدایت کرے گا. یعنی دو تین باتیں کامن میں ہوتا ہے سارے انبیاء کے درمیان, دو تین باتیں کامن. پہلی کیا ہوگی؟ توحید کا درس سارے انبیاء نے دیا ہے, کسی اور کی عبادت مت کرنا سوائے اللہ کے, توحید. دوسرا, ہر نبی نے اپنے بعد والے نبی کی بشارت دی ہوئی ہے کہ ایک اور نبی آئیں گے ہمارے بعد آئیں گے, اب تم نے ابھی تک میرے ساتھ چل رہے تھے, آئندہ ان کے ساتھ چلنا ہے, اور نام بھی بتایا وہ آئیں گے سب. اور تیسری بات یہ بھی بتائی ہے کہ یہ کتاب بشارت ہے جس میں تمہارے لیے فقہی احکام ہے, جس میں تمہارے لیے تقریباً سارے احکام ہیں فقہ کے علاوہ بھی. اور انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے تصدیق کرنے والی ہے گزشتہ کتابوں کی. یہ تین باتیں تقریباً کامن ہیں سارے انبیاء کی زندگی میں, اور وہ تدریجاً انسان کو بڑا کر رہے ہیں تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ رسول کی امت بن سکو. انبیاء اپنے زمانے کے لوگوں کو بڑا کر رہے ہیں, ان کی عقل کو بڑا کر رہے ہیں تاکہ تم آہستہ آہستہ اتنے بڑے ہو جاؤ کہ رسول اللہ کی قوم, رسول اللہ کی ملت بن سکو. تم سب, یعنی ہم بھی جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم تو یہودی ہیں, تو کیا ہوا؟ جب تک موسیٰ ہیں تم موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر رہے ہو. اب موسیٰ چلے گئے, ختم ہو گئی بات, اب رسول اللہ آ گئے, اب موسیٰ کے ماننے والوں کو سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے. عیسیٰ, ہم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, تو کیا ہو؟ ختم ہو گئی شریعت, ختم, اب سب عیسائی رسول اللہ کے پیچھے چلیں گے. تو پھر یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف انسانی ہاتھ کا کیا ہوا ہے. اب اہم بات, ہم نے کہا چند آپ کے ذہنوں میں موجود باتیں جس کو آرام سے آج نکالنا ہے, کل انشاءاللہ اس پر آیات دیں گے آپ کو. پہلا ہم نے کہا کہ سارے انبیاء جتنے بھی تھے یہ سب کے سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے, ادیان کی اصطلاح قرآنی اصطلاح نہیں ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ انہوں نے سب نے بشارتیں دی ہوئی ہیں آئندہ باتوں کی, اور اپنے زمانے کے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں, اور اتنی ہی اسلام اور شریعت کو بیان کر رہے ہیں. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ سب شریعتیں ختم, جب رسول اللہ کی شریعت آ گئی, اب کوئی یہ کہے کہ میں تو حضرت موسیٰ کے دین پہ ہی رہوں گا چاہے اسلام آ بھی گیا, تو ہم کہیں گے بھائی منحرف ہو, باطل نظریہ ہے تمہارا. یہ اللہ نے انبیاء اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ ایک قوم اپنے نبی کو لے کے اور اس کے ساتھ مگن ہو جائے اور کہے ہم نے تو اب بعد والے نبی کو نہیں ماننا. پھر دوسرے نبی آئے حضرت عیسیٰ, اور کچھ لوگ عیسائی ہو گئے اور کہے ہم تو سب عیسائی ہو گئے, اب ہم نے یہودیوں کو نہیں ماننا. اور پھر یہودی اور عیسائی مل کے کہے بھائی ہم تو اب یہودی عیسائی ہو چکے ہیں, یہ جو رسول اللہ پہ شریعت آئی ہے اس کے لیے تو خاص قوم دوبارہ وجود میں آئے گی, ہم نے ان کو نہیں ماننا. اور اس لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ یہودی بھی اور عیسائی بھی اور صائبین بھی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وہ سب بھی ٹھیک ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں, یہ غلط ہے. کوئی ایک چیز صحیح ہوگی. اس کو اگر ہم دوسرے انداز میں کہیں تو خدا نے یہ تقسیم نہیں کی ہے انسانیت کی مختلف ادیان میں جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کا کیا ہوا کام نہیں ہے, یہ انسان کے کیے. دوسرے لفظوں میں تحریف انسان نے کی ہے. یہ تبدیلی اللہ کی شریعت میں انسان لے کر آیا. یہ کام خدا کا کیا ہوا نہیں ہے. کیسے؟ مثال دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے. درود پڑھے محمد والے محمد. رسول اللہ ایک دین لے کر آئے اور کہا کہ میرے بعد میرا ایک خلیفہ ہوگا, میرا ایک وزیر ہوگا, میرا ایک بھائی ہوگا جو تم لوگوں کا امام ہوگا. اب تم سب کا کام یہ ہے کہ میرے بعد ان کے پیچھے چلنا. یعنی کیا مطلب؟ وہ لوگ کے جو رسول کے سسٹم کے پیچھے چل رہے تھے, جو رسول اللہ کے پیچھے چل رہے تھے, اب ان سب کو علی کے پیچھے آنا چاہیے تھا. نہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ علی مناسب نہیں ہے, مذاق زیادہ کرتے ہیں, عمر بھی کم ہے, نبوت اور امامت ایک ہی گھر میں جمع ہو جائے گی, پھر ان کی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں, تلوار بہت چلائی ہے انہوں نے, تو ایسا کرتے ہیں کہ علی کو فی الحال رہنے دیتے ہیں, کسی اور کو لے آتے ہیں علی کی جگہ پہ. اور پھر ایک صاحب آئے, پھر دوسرے صاحب آئے, پھر تیسرے صاحب آئے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنا تقسیم در تقسیم ہو گیا بیچارہ اسلام اور مسلمان کہ جب بات پہنچی چھٹے امام تک تو پھر بڑا زور لگا کے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ فرقے پھیلتے چلے جا رہے تھے ان کو جمع کر کے کہا کہ صرف یہ چار شریعتیں ہیں اہل سنت دنیا میں. چار شریعتیں ہیں, امام, مالکی, حنفی, حنبلی اور شافعی. کہ اب آپ چار کے پیچھے چلیے گا, یہ جو پھیل گئے ہیں آپ اتنا ہی ٹھیک نہیں ہے, چار کے پیچھے چلے گا, چار وہی چار کافی ہیں آپ کے لیے. اور پانچویں شریعت ہے جس کو ہم چھٹے امام کی, امام جعفر صادق علیہ السلام کی شریعت کہتے ہیں, وہ تو ہے موجود, چلتی رہے. اب رسول تو ایک ہی اسلام لے کر آئے تھے, لیکن ابھی آپ کو بہت سارے اسلام کے ورژن نظر آتے ہیں. ایسا ہی ہے. آیا ہم یہ کہیں کہ یہ تقسیم جو ہے رسول اللہ نے خود کی؟ اسلام نے جو اتنے سارے ورژن ابھی رکھے ہوئے ہیں, اتنے سارے فرقے رکھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ کی, رسول اللہ کی, قرآن کی تقسیم ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, رسول اللہ نے تو کہا تھا علی کے پیچھے چلنا جیسے میرے پیچھے چلتے مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یعنی جیسا میں چل رہا ہوں جیسے میرے پیچھے ویسے ان کے پیچھے. اگر یہ مان لیتے تو اسلام ایک ہی ہوتا, سب علی کے پیچھے چل رہے ہوتا, اس طرح تھوڑی تقسیم ہوتی ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ادیان نہیں بنائے. مثال دی ہے آپ کو, خدا نے تو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے, اس کی عقل کے مطابق نبی بھیجتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ نبی انبیاء کا آنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کے فرق ہوتا ہے اسکول کالجز کے کلاسز میں, اسکول کالجز کی کلاسز والا فرق, کہ پہلی کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس, چوتھی کلاس, سب کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ بھائی دسویں, گیارہویں, بارہویں کلاس مسلسل اوپر بڑھنا ہے سب کو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ جو پہلی کلاس ہے اب دوسری کلاس کے بعد وہ باطل ہے, ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے نہیں, پہلی کلاس والے خود بخود دوسری کلاس میں پہنچ جاتا ہے, دوسری والا خود بخود تیسری میں پہنچ جاتا ہے, تیسرا والا خود بخود چوتھی میں پہنچ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آدم والا حضرت نوح کو مانتا ہے, حضرت نوح والا حضرت موسیٰ کو مانتا ہے, ابراہیم کو مانتا ہے, ابراہیم والا موسیٰ کو مانتا ہے, موسیٰ والا عیسیٰ کو مانتا ہے, اور وہ عیسیٰ والوں نے سمجھ رسول خدا کو ماننا تھا. جیسے کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ نہیں بس میں پانچویں میں ٹھیک ہوں, ہمیشہ پانچویں میں ہی رہوں گا. ہم کہیں گے بھائی بے وقوف آدمی ہو, تمہیں پانچویں تھوڑی لائے تھے, تمہیں تو لائے تھے تم چھٹی میں جاؤ تاکہ تم ساتویں میں جاؤ. تم کو نہیں, میں تو عیسیٰ پہ رک گیا ہوں, میں تو موسیٰ پہ رک گیا ہوں. تم غلط کر رہے ہو, اگر تم رکے ہو غلط پلاننگ ہے, تمہارے غلط سوچ ہے جو تم رک گئے ہو. اللہ نے نہیں بنایا نظام, اللہ نے بنایا ہے کہ کتابیں, انبیاء, اس لیے کہ تم تیار ہو رسول اللہ آنے. رسول اللہ کے بعد تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی آئے کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں اس زمین کی یہ کائنات, اور انشاءاللہ یہ زمین کائنات اللہ نے بنائی ہے, انسان اللہ نے بنایا ہے, زمین اللہ نے بنائی ہے, اور ہم تمہیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس زمین کی حکومت تمہارے حوالے کریں گے. نوری دونوں ملا منا اللہ, اور اسی طرح سے فرمایا وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ کہ ہم نے زبور میں لکھا ہے ذکر کے بعد, ذکر یعنی تورات, ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی لکھا ہے کہ ان الارض للہ, کہ یہ تو زمین ہے نا تو اللہ کے لیے, یرث عبادی الصالحون, کہ اس کو تو ہم نے وراثت میں دینا ہے اپنے سچے پاکیزہ مخلص بندوں کو. جنگ یہاں سے شروع ہوئی کہ جب یہ پتہ چلا نا, ساری شریعتوں میں آ گئی تھی بات, ساری آسمانی کتب میں بات موجود تھی کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے, تمہیں اللہ کی پیروی کرنی ہے, تمہیں انبیاء کی پیروی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان انبیاء نے آہستہ آہستہ اللہ کا نظام حکومت قائم کرنا ہے اس دنیا پر. لفظ حکومت جو ہے نا یہ تھوڑا سا پریشان کرتا ہے لوگوں کو کہ کیا مطلب ہے, یعنی حکومت یعنی سیاست, یہ پریشان کرتا ہے. جی بالکل سیاست, 100% حکومت. اللہ کا نظام قائم کرنے کا مطلب کیا ہے اور کسے کہتے ہیں اللہ کے نظام کا قیام؟ اللہ کا نظام کا قیام ہم فرض کریں کہ ہمیں جو ہے وہ عدالت قائم کرنی ہے, آیا بغیر آپ کے پاس طاقت نہ ہو آپ عدالتی نظام قائم کر سکتے ہیں؟ ذرا آپ اپنے علاقے میں جو لوگ چھین رہے ہیں آپ سے موبائل, آپ ان کا تو کچھ کر نہیں سکتے اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو. آپ کے یہاں جو موبائل چھڑ رہے ہیں آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو. تو آپ جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ کے ملک کی گیس اور پیٹرول نکال کے لے جائے, آپ کی ساری معدنیات پر قبضہ کر لے, آپ کے ملک میں اپنی مرضی سے حکومتیں بنائے, آپ اس سے مقابلہ کر لیں گے؟ نہیں, جب تک آپ کے ہاتھ طاقت نہ ہو, قدرت نہ ہو. یہ کیسے آتی ہے؟ جب نظام آپ کے ہاتھ میں آتا ہے. نظام کیسے آتا ہے بھائی؟ جب آپ اچھے انسان بنتے ہو, جب آپ صحیح پیروکار بنتے ہو رسول اللہ کے, امام علی علیہ السلام کے, نظام آپ کے ہاتھ میں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ہے ہی حق آپ کا. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جنہیں کمزور رکھا گیا ہے, یعنی اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ روایت, یہ آیت, کہ انہیں کمزور رکھا گیا, ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے, نورید ہم نے ارادہ کر لیا ہے نعمت کی صورت میں. کس کو؟ مستضعفین, جن کو رکھا گیا ہے زمین میں. کیا دیں گے؟ ہم انہیں اپنا جانشین بنائیں گے اس دنیا میں. جن دنیا میں جانشین کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جانشین سے کہتے ہیں کہ جیسے ہماری ملکیت ہے یہ دنیا, ہم نے بنائی ہے, ہمیں پتہ کیسے چلانی ہے, اب ہم تمہیں دیں گے, تم ہمارے خلیفہ ہو, ہم آپ کو اپنا زمین پر جانشین بنائیں گے. دوسری آیت میں کہا کہ ہم عبادی الصالحون کو, جو صالح بندے ہیں اللہ کے, کون ہیں صالح بندے اللہ کے, ہم ان کے حوالے کریں گے یہ دنیا میں. جھگڑا یہاں سے شروع ہو گیا کہ جب وضاحت ہوئی, ان کی سمجھ میں تورات آ گئی, ان کی سمجھ میں انجیل آ گئی, ان کی سمجھ میں سابقہ انبیاء آ گئے, انہوں نے دیکھا موسیٰ تو فرعون سے ٹکرا گئے, انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو نمرود سے ٹکرا گئے, عیسیٰ نے اپنے زمانے کے سارے جتنے بھی اللہ کے دشمن تھے سب سے مقابلہ رسول اللہ نے, جتنی طاقتیں تھیں سب سے مقابلہ شروع کر دیا. صرف بت پرستوں سے نہیں, رسول اللہ نے قیصر کو فون لیٹر لکھے, قیصر کو یعنی جو روم کا بادشاہ ہے, عیسائیوں کا بادشاہ ہے, جو زرتشت تھا ایران کا بادشاہ, اس کو لیٹر لکھے, نجاشی کو لیٹر لکھا, سب کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو. کیوں؟ کیونکہ بس تم نے بہت ظلم کر لیا, اب اللہ کا نظام نافذ ہوگا جس کی حقیقت تم تک پہنچ چکی ہے. آسمانی کتابیں بہت آ چکی ہیں, اس سے پہلے بہت زیادہ انبیاء آ چکے ہیں, سب نے بتا دیا تھا تمہیں کہ یہ دنیا اور کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کا نظام بھی اللہ ہی بنائے گا. اب یہ باتیں ان کو پتا تھی کہ جو آسمانی کتابوں میں اور انبیاء کی زندگیوں میں تحریف کیا کرتے تھے, آسمانی کتابوں میں بھی تحریف, تحریف کسے کہتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے, اور ان کی زندگیوں کو بھی تحریف کرتے تھے. ان کو یہ بات پتا تھی کہ قرآن نے جو بات کہی ہے نا یہ مصدقن ہے بین یدہ, یعنی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی, اس میں آ گیا ہے کہ ہم نے تورات میں, ہم نے انجیل میں, ہم نے زبور میں, سب میں لکھا ہوا ہے, ہم نے سب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ ملکیت ہے اللہ کی, اور اس کے بعد اس زمین کی ملکیت اللہ اپنے صالح بندوں کو دے گا. اور صالح بندے یا مستضعف بندے کون ہیں؟ یعنی خود اہل بیت علیہم السلام, اور یہ اہل بیت کا تذکرہ بھی تمام کتابوں میں آیا ہوا ہے. ہو, انبیاء کی تحریک کا اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہے کہ اس کائنات پر، اس دنیا پر اللہ کا نظام حکومت قائم، یہ انبیاء کی تحریک کا اصل ہدف ہے. سب ایک ہی ہدف کو لے کے چل رہے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. موسیٰ کچھ اور کہہ رہے تھے، نوح کچھ اور کہہ رہے تھے، ابراہیم کچھ اور کہہ رہے تھے، اور عیسیٰ کچھ اور کہہ رہے تھے. قرآن کی آیت کہتی ہے لا نفرق بینہما، کہ تم تو ان کے درمیان فرق مت کرنا. پھر کہا کہ جس طرح سے ہمارے لیے رسول اللہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے موسیٰ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہ تم سمجھو کہ رسول اللہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں اور موسیٰ جو ہے وہ یہودیوں کے نبی ہیں. غلط ہے، یہودیوں نے یہ فرقہ بنایا ہے، موسیٰ نے فرقہ نہیں بنایا ہے. عیسائیوں نے فرقہ بنایا ہے، موسیٰ نے فرقہ نہیں بنایا ہے، عیسیٰ نے فرقہ نہیں بنایا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ نیچے حنبلی، شافعی، مالکی، یہ تقسیمیں جو ہوئی ہیں یہ کوئی اللہ کی تقسیم نہیں ہے کہ اسلام 72 فرقے بنا دوں گا میں. اللہ نے بنائے؟ اللہ نے نہیں بنائے، ہم نے اور آپ نے بنائے. جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا انہوں نے بنائے. بس ایسے ہی جن انبیاء کو نہیں مانا، جن لوگوں نے، انہوں نے پھر فرقے بنائے، تھوڑا تھوڑا فرقے بنتے چلے گئے. یہ سارے فرقے ہم انہیں نہیں مانتے، ہم سارے ادیان کو نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب میں وحدت قائم ہونی چاہیے، ان سب کو گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پر آنا ہے، سب کو گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ آنا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ آپ کے آخری امام. جب آپ کے آخری امام خدا کی آخری حجت آئے گی، وہ پہلے دعوت دے گی، وہ کہے گی دیکھو بھائی، اگر اب تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں تو پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کے بارے میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ نے انبیاء بھی بھیجے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں. کوئی ایسا ہوگا کہ جو ابھی اس معاشرے میں، ابھی اس دنیا میں کوئی یہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ نے آسمان سے کتابیں بھیجی ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان سے انبیاء بھیجے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ اتنی پرانی قوم چل رہی ہے. تو آپ کہیں گے بھائی کہاں، جنگل میں رہتے تھے، پہاڑ میں، غار میں رہتے تھے، تمہیں پتہ نہیں دنیا میں کیا ہوتا آ رہا ہے. اللہ نے 124,000 بھیجے ہیں، 2, 4, 5, 10 بھی نہیں ہیں کہ تمہیں غلطی ہو جائے. آسمانی کتابیں 4 تو معروف ہیں، پتہ نہیں کتنے اسلامی، کتنے انبیاء کے صحف ہیں جو بھیجے گئے ہیں. پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یعنی اس قدر دنیا واضح، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ نظام جو ہے اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، ہم سمجھے ہم تو خود ہی آ گئے. جیسا کہ انگریز کہتا ہے کہ میں تو اس دنیا کے اندر ایسے ہی آ گیا، بس دھماکہ ہوا تھا میں آ گیا. کائنات دھماکہ ہوا تھا، کائنات بن گئی. جب جانور پیدا ہوئے تھے، آہستہ آہستہ بندر بن گیا، بندر برمانس بن گیا، برمانس انسان بن گیا. واہ کیا بات ہے، کوئی بنانے والا نہیں، نہیں کوئی بنانے والا نہیں. اچھا وہ کائنات جو دھماکہ ہوا تھا، اس میں جو چیزیں آپس میں ٹکرا گئی تھی، وہ تو خلا میں ہمیشہ سے ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ، لفظ ہمیشہ ہمیشہ کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی بات ہی نہیں کہنے کے لیے. اب اللہ کے نظام کی طرف آ رہا ہوں میں، آہستہ آہستہ بات میری اب جا رہی ہے نظام کی طرف. نظام سے کیا مراد، نظام سے کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، ہاتھ اٹھائیے گا جو اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. نہیں، آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی مرضی سے اس علاقے میں پیدا ہوا ہے؟ کوئی ہے جس نے اپنی مرضی سے اپنے والدین کا انتخاب کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے اپنی مرضی سے اسلام کا، کہ میں دین اسلام میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، مسلمان پیدا ہونا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ہے جو کہ اپنے شیعہ، خود انتخاب سے شیعہ ہوئے ہیں آپ؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. اچھا آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا جائے، یعنی مطلب یہ کہ چوائس تھی آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا کہ آپ کو چوائس دی تھی کہ دیکھو نیچے بہت ساری مخلوقات میری گھوم رہی ہیں، میں تمہیں انسان بھی بنا سکتا ہوں اور گدھا بھی بنا سکتا ہوں، کیا بننا ہے؟ آپ میں سے کسی نے انتخاب کیا اشرف المخلوقات ہونے کا؟ بھی انتخاب آپ نے نہیں کیا، انسان ہونے کا انتخاب آپ نے نہیں کیا، مسلمان ہونے کا انتخاب آپ نے نہیں کیا، شیعہ ہونے کا انتخاب بھی آپ نے نہیں، اس علاقے میں پیدا ہونے کا انتخاب بھی آپ کا نہیں، جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے وہ بھی انتخاب آپ کا نہیں. سالم ہیں آپ، آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، انشاءاللہ آپ سنتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، ہر چیز آپ کی ٹھیک ہے. یہ آپ کی چوائس سے ہوا ہے، آپ کی مرضی سے ہوا. یعنی کائنات کی پیدائش سے لے کر کائنات، میں کائنات کا استعمال کر رہا ہوں، یعنی میں دنیا نہیں کہہ رہا، میں اس گلیکسی کی بات نہیں کر رہا کہ جس کا یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے، مجھے نہیں معلوم. اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو بتائیے گا کہ کتنی گلیکسیز ہیں، یعنی کیا مطلب، اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، اس سورج کے علاوہ بھی سورج ہے، اس چاند کے علاوہ بھی چاند ہے، ان ستاروں کے علاوہ بھی ستارے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. انگریز کہتا ہے میں پہنچ گیا ہوں چاند تک، تو میں ہو کے آ گیا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، بے وقوف بناتا ہے ہم کو اور آپ کو. مریخ پہ جا رہا ہوں، پانی تلاش کر رہا ہوں، اگر پانی مل گیا تو کچھ لوگوں پر یہاں سے وہاں لے جا کے بسا دیں گے، دنیا میں جگہ کم ہو گئی ہے. واہ کیا بات، ہم ہی بے وقوف ملے ہیں انگریزوں کو، پٹیاں اڑاتے رہتے ہیں ہم کو، جیسا کہتے ہیں مان بھی لیتے ہیں، اچھا ہوگا ایسے ہی ہوگا، چاند پہ جا رہے ہیں، مریخوں پہ گھوم، کچھ نہیں ہو رہا ایسا، جھوٹ بولتے ہیں. ابھی پوری طرح سے ہماری یہ دنیا ڈسکور نہیں ہوئی جس میں آپ رہتے ہیں. جس میں آپ رہتے ہیں یہ ڈسکور نہیں ہے، اس گلیکسی کو تو سمجھا نہیں ہے جس کے اندر بقول ہو کے رہتے ہیں، اس سے باہر نکلیں گے. اگر یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے نا، اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو جو بات سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، جو دنیا کی سب سے مظلوم کتاب ہے، جو سب سے زیادہ اہل بیت اور قرآن، یعنی اہل بیت اور انبیاء کی نگاہ میں سب سے پاورفل کتاب ہے، سب سے طاقتور کتاب ہے، لیکن مسلمان معاشرے کی سب سے مظلوم کتاب ہے. جتنا ہم نے دوسری کتابوں کو پڑھا، اپنے کورس کو پڑھا، میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک آتے ہوئے ہم نے سینکڑوں کتابوں کو پڑھا، جس کتاب کو نہیں پڑھا نا وہ یہ ہے. اور اگر اس کو بھی پڑھا تو الحمدللہ بغیر سمجھے پڑھا، یہ بھی صرف اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے. کہ جو کتاب ہدایت کہلائی تھی ہمارے یہاں، وہ کتاب کتاب ثواب ہے. دیکھیں، اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو قرآن کھول کے اس قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا نا، وہ تو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ اس کتاب کو کھول کے دیکھیں گے، آپ کا ثواب ہو گیا. لیکن یہ کتاب صرف اس لیے نہیں آئی تھی کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ اس کو کھول کے دیکھوں، ثواب مل گیا، ختم. پھر تھوڑی دیر کھول لیا، ثواب مل گیا، ختم. پھر میں کھول لیتا ہوں، ثواب مل گیا، ختم. اس لیے آئی تھی یہ کتاب، مظلوم ترین کتاب. ماہ رمضان اس لیے ہے، کم سے کم ایک بار، کم سے کم ایک بار اس مہینے میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ تبدیل ہو جائیں گے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے ہی آپ تبدیل ہو جائیں گے. لیکن ہر ایک کا ترجمہ نہیں اٹھائیے گا. میرا مشورہ یہ بھی نہیں کہ آپ ہر ایک کا ترجمہ اٹھا لیں، چلو یہ تو بغیر ترجمہ ہی گئی ہے. شیخ محسن نجفی یا ذیشان حیدر جوادی، لیکن ذیشان صاحب کے ترجمے سے بھی بہتر شیخ محسن نجفی کا ترجمہ ہے. اس ترجمے میں لگتا ہے کہ آیت اپنی بات مکمل کر کے جا رہی ہے. اس سے پہلے تو جو ہم نے قرآن پڑھے، چاہے وہ فرمان علی صاحب کا ہی کیوں نہ ہو، مقبول صاحب کا ہی کیوں نہ ہو، معروف جو رہے، ان میں لگتا تھا کہ آیت ادھوری ادھوری ہے، لیکن الحمدللہ وہ ادھوری نہیں ہوتی، آیت ادھوری نہیں ہوتی. قرآن نے اس کتاب کی سیٹنگ ایسے رکھی ہے، عجیب سا لگتا ہے اگر موسیٰ تھے تو سارے موسیٰ ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیتے، 128 مرتبہ موسیٰ کا نام لیا قرآن میں، 128 مرتبہ، لیکن پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں موسیٰ، شروع سے آیات سے شروع ہوتے ہیں آخر آیات تک موسیٰ موسیٰ ہوتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک ہی جگہ پہ آ جاتے، اتنا پھیلا دیا. 900 سے زیادہ آیات ہیں خالی بنی اسرائیل پر، 900 سے زیادہ آیات ہیں بنی اسرائیل پر، ساری آیات ایک ہی جگہ پہ آ جاتی. جیسے حضرت یوسف کا واقعہ ہے، ایک ہی سورے میں ہے، شروع ہوئی بات ختم ہوئی بات، پھر یوسف کا ذکر بھی نہیں رہا، ایسے ہی ہو جاتا. خدا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ پیدا کیوں ہوئے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پیدا کہاں ہوئے، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پیدا اس طرح کے کیوں ہوئے، اس مذہب اور دین کے ساتھ کیوں ہوئے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. ایک بھی بنیادی مسئلے کا حل ہمارے سامنے نہیں ہے، ایک بھی بنیادی مسئلے کا جواب میرے پاس اور آپ کے پاس نہیں ہے. ہم جو کچھ کہتے ہیں نا، وہ ہمارا مفروضہ ہوتا ہے، شاید شاید اور شاید. حقیقت کیا ہے خدا جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، اہل بیت جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم. جب ہمیں نہیں معلوم چیونٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، آپ میں سے میں کسی پوچھوں گا چیونٹی کا پیدائش کی وجہ بتائیں مجھے، چیونٹی کی پیدائش کی وجہ، سب سے چھوٹی مخلوق ہے ہلتی ہوئی، بتائیے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے. تھک جائے گا آپ کا دماغ، آپ کو نہیں پتا چلے گا فلسفہ تخلیق چیونٹی کیا ہے. چیونٹی واضح ہے نا، چیونٹی کا نہیں پتا، چھوڑیا پرندوں کا نہیں پتا، چھڑیا پرندوں کا نہیں پتا، میں تو انسان کا بھی نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا. یعنی جس کے آگے کوشچنز مارک لگے ہوئے نا، کوشچنز مارک جن سوالوں کے آگے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں انہیں کو جمع نہیں کر سکتا. کوشچن مارکس والے سوالات، یہ کیوں ہے، وہ 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 کیوں ہے، قرآن پہ اپنی رائے دے دیتا ہوں. اس کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، ساری روایات اپنا جتنی بھی موضوع شخصیات پر تھا نا، اس کو ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. ماشاءاللہ اپنے بارے میں جانتے نہیں ہو، اللہ کی کتاب کے بارے میں رائے دیتے ہو، فقہ کے بارے میں رائے دیتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے علاقوں میں ہماری سمجھ میں والا فتویٰ نہیں آ رہا. میرا خیال ہے اس فتوے کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا. کیا بات ہے آپ کی، فتویٰ بھی آپ سے پوچھ کے یعنی مشتہد بیچارہ پوچھے گا، یار بتانا فتویٰ کیا دینا ہے ہمیں. چھریوں کے ماتم ہماری سمجھ میں نہیں آیا، چھریوں کے ماتم کا فتویٰ کیوں دے دیا فقہا نے، اچھا خاصا ہم چھریوں کا ماتم کرتے تھے، فقہا نے فتویٰ دے دیا. واہ، آپ سے پوچھ کے دے گا، آپ سمجھتے ہیں شریعت کو، آپ زمانے کے تقاضوں کا معلوم ہے آپ کو، آپ کو اسلامی احکام کا معلوم ہے، اللہ کا حکم جانتے ہیں آپ، اہل بیت اور انبیاء، آپ کو کچھ نہیں معلوم. جب آپ اپنی بنیاد اس پہ رکھیں گے نا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، تو آپ علم حاصل کرنا شروع کریں گے. اور اگر آپ نے بنیاد رکھی نا کہ مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے، آپ الحمدللہ جاہل کے جاہل ہی رہیں گے. اللہ آپ سے سوالات اٹھواتا ہے، یہ زمین اور آسمان ہم نے خلق کیے، جاؤ اس میں غور کرو، تدبرون، تعقلون، تفکرون، یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، جاؤ جا کے غور کرو اور تلاش کرو، سفر کرو، سیرو فی الارض، گھومو زمین آسمان زمینوں پہ، ڈھونڈو، عقل استعمال کرنا سیکھو. کوئسچنز آنے چاہیے، بہترین بات ہے، ان کوئسچنز کے سلوشنز کی طرف جاؤ، لیکن کبھی بھی یہ مت کہنا کہ جو میں نے کہا ہے یہی آخری بات ہے. انسان کی عقل کبھی بھی آخری بات تک نہیں پہنچ پائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ مجتہد بھی یہ کہتا ہے فتویٰ دینے کے بعد، توضیح المسائل، فتویٰ، توضیح المسائل تو اردو میں آ گئی ہے نا، اگر آپ اس کی عربی ورژن یا فارسی میں جائیں، جو اصل ہوتا ہے کہ جس میں سے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے توضیح المسائل لائی جاتی ہے، یعنی امام خمینی، یہ تحریر الوسیلہ 4 جلدوں پر مشتمل تحریر الوسیلہ، جو فقہی احکام پر، جس کو آپ توضیح المسائل کہتے ہیں، لیکن جب اس سے مطالب چکیدہ یعنی زبدہ، جس کو آپ کہتے ہیں خلاصہ، جب وہ خلاصہ کیا گیا تو وہ چھوٹی سی توضیح المسائل بن گئی، لیکن وہ چھوٹی سی توضیح المسائل اصل میں 4 کتابوں سے نکالی گئی ہے. تو اگر آپ اصل منابع کی طرف جائیں گے کہ جو 18 جلدوں سے نکالی گئی ہے، وہ جو 18 نکالی گئی ہے اصل میں وہ 100 جلدوں سے نکالی گئی ہے. فقہا کا کام ہے یہ، مجتہدین کا کام ہے. جب آپ ان کے اندر جا کے تلاش کریں گے نا اصل منبع پہ، تو وہاں پر فتویٰ لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس کے آگے لکھا ہوگا واللہ عالم، کہ میں نے ایک بات تو کہی ہے، 60 سال میں نے مطالعہ کیا ہے، 60 سال میں فقہ پڑھتا رہا ہوں، یہ پڑھتا رہا ہوں، میں نے 14 علوم پر پی ایچ ڈی کی ہے، پھر میں مجتہد بنا ہوں، اس کے بعد میں نے اور محنت کی ہے، پھر میں آیت اللہ بنا ہوں، پھر میں نے اور محنت کی ہے، پھر میں فقیہ بنا ہوں، پھر میں نے اور محنت کی ہے، میں مرجعیت پر آیا ہوں، یعنی 4 مراحل میں نے طے کیے ہیں، اجتہاد یہ سب چھوڑ دیا، حجت الاسلام والمسلمین اور علامہ اور مولانا یہ سب نیچے رہ گئے، اجتہاد، اجتہاد کے اوپر آیت اللہ، آیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ فقہ، فقیہ، اور فقیہ کے اوپر مرجعیت، یہ جو میں نے 4-5 بڑے بڑے اسٹیپ طے کیے ہیں، 60 سال لگائے اپنی زندگی کے، 60 سال کم سے کم، 14 علوم میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، 14 علوم میں کسی کو فقیہ بننا ہے تو مرجع بننا ہے، 14 علوم کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے کم سے کم، اور اس کے بعد وہ بیچارہ ایک فتویٰ دیتا ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے محنت کر کے، اور اس میں گزشتہ تاریخ پوری پڑھنی پڑتی ہے کہ فقہ نے پہلے کیا کہا ہے، جب وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر خدا اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ صاحبہ عقل ہو جاتا ہے، اولی الالباب بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کے زمانے میں آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس کا وہ جواب دیتا ہے، اور پھر بھی آگے لکھتا ہے واللہ عالم، کہ بھائی حقیقت تو خدا جانتا ہے، میں تو بس جہاں تک پہنچ پائی میری عقل، میں نے آپ کو جواب دیا ہے، اصل بات کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جو ٹائم طے شدہ ہے اس کے اعتبار سے ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے، آپ پروگرام شروع جتنے بجے بھی کریں، ہم نے انشاءاللہ ختم اس کو 9:30 بجے ہی کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی پر ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کرتا ہوں، کچھ نئے لوگ اضافہ ہوئے جن کی سمجھ میں امید ہے کہ بات نہیں آئی ہوگی، اور سوچیں گے پتہ نہیں مولانا نے موضوع کیا لیا ہوا ہے، کہاں سے کہاں گھوم رہے ہیں، میں خلاصہ کرتا ہوں اپنی بات۔ ہم نے آپ سے کہا کہ سارے انبیاء قرآن نے منع کیا ہے کہ ان کے درمیان فرق مت کرنا، سب انبیاء ہم نے بھیجے، صاحب شریعت جتنے بھی انبیاء ہیں ہم نے بھیجے، صاحب کتاب جتنے بھی انبیاء ہیں ہم نے بھیجے، ساری شریعتیں ہم نے نازل کی ہیں، لیکن یہ ان ساری شریعتوں کا جو فرق تھا وہ اپوزٹ نہیں تھا، تضاد نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں شریعتیں آئی ہیں، بلکہ تدریج ہے، مکمل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ انبیاء عقل کے مطابق، جو اس زمانے کے لوگوں کی عقل ہے اس کے مطابق بات کیا کرتے تھے، تدریجاً ایک سفر طے ہوا تاکہ تمہیں اس قابل بنایا جائے کہ تم رسول اللہ کی امت بن سکو۔ ایک دوسری بات ہم نے کہی کہ یہ جتنا بھی کام ہوا ہے، جتنی بھی کوشش ہوئی ہے اس حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے ہوئی ہے کہ اس اللہ کی، یعنی جو زمین اور کائنات ہے، اس پر جو نظام نافذ ہونا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہونا ہے۔ جب گزشتہ ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کی شریعت میں، انبیاء کی شخصیت میں تحریف کی، انہیں پتہ چل گیا کہ لو بھائی گھوم پھر کے تو جو اللہ کے خالص لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، مستضعف قرار دیے گئے ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام، کہ آخر میں تو نظام اللہ کا، نظام حکومت انہوں نے قائم کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا اس دنیا سے، تو انہوں نے پھر انبیاء کے خلاف تحریک شروع کر دی، انہوں نے آسمانی شریعتوں کے خلاف، اس آسمانی کتابوں کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف کام شروع کر دیا، ایسے ہی کہ جیسے رسول اللہ کی امت نے مولا کائنات کے خلاف کام شروع کر دیا تھا اور تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ تقسیم جیسے اسلام والی تقسیم رسول اللہ نے نہیں کی ہے، انسان نے کی ہے اپنے مفادات کے لیے، ایسے ہی ادیان کی تقسیم بھی انسان نے کی اپنے مفادات کے لیے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات ہم نے کہی ہے کہ اس کائنات کو جس میں آپ رہتے ہیں، اس کائنات کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی آپ جہاں رہتے ہیں وہ اس کا بھی بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہ اس سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اگر ہم اسی سیناریو کو صرف اپنے چاروں طرف جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا نظام کیوں نافذ ہو رہا تھا، اصل ہدف شریعت کا کیا ہے، قرآن اصل انسان کیسا بنانا چاہتا ہے، اور ہم اس کے اوپر اپنی رائے دینا شروع کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے، ابھی ہمارا وہ مقام و درجہ نہیں ہے، ابھی ہمیں صرف مقلد ہونا چاہیے بہت ساری چیزوں میں، اور جہاں جہاں خدا نے کہا ہے عقل استعمال کرو، اس کائنات کی خلقت میں عقل استعمال کرو، تم اس کے رات اور دن کے آنے جانے پر اپنی عقل استعمال کرو، یہ آسمانی کتابوں اور شریعتیں اور جو اللہ نے انسان کو تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس انسان کو چلانا کیسے ہے. تم اس کے اوپر محنت کرو, کوشش کرو, اپنی عقل استعمال کرو کہ چلنا کس طرح ہے, بہترین چلنا کہ جو اللہ تم سے شریعت پر چلنا چاہتا ہے. یہ باتیں ابھی ہم نے آپ سے کہی ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آیات کے ساتھ دوبارہ اسی موضوع پر کچھ اور گہرائی سے انشاءاللہ بات ہوگی. ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے انبیاء کی تحریک کو سمجھ لیں. بہت شکریہ. درود پڑھ دے محمد والے محمد.